بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, ہم کل کے پروگرام میں بات کر رہے تھے جمعے کے حوالے سے. آج بھی ہم اس موضوع پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. غامدی صاحب, کل بات ہو رہی تھی جمعے کی امامت کس کو کرنی چاہیے اور اس کی نماز کا اہتمام کن علاقوں میں ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے مصر جامع کی ایک شرط جو ہے وہ ہمارے فقہا نے بیان کی ہے, ہماری جو کتابیں ہیں ان میں بیان ہوتی ہے. تو مصر جامع سے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حکمران موجود ہوں یا ان کے کوئی نمائندے موجود ہوں. تو دیہات کے جو علاقے ہیں جہاں پر یہ نمائندے مقرر نہیں ہوتے, وہاں پر بھی کیا نماز جمعہ نہیں ہوگی اور ان کو شہر میں آنا پڑے گا اس کے لیے؟
میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اسلام کا جو اصلی قانون ہے اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے. اس قانون کے مطابق آخر آپ کوئی سیاسی نظم قائم کریں گے, اس سیاسی نظم کا تعلق چھوٹے یونٹ سے بھی ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک حکمران بنا دیں اور نیچے کے علاقوں کے ساتھ آپ کے ربط کا کوئی ذریعہ نہ ہو. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. اس وقت بھی ہماری حکومتیں جب قائم ہوتی ہیں تو آپ مرکز میں ایک شخص کو سربراہ مملکت منتخب کرتے ہیں یا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں, آپ صوبوں کے لیے گورنر مقرر کرتے ہیں یا وزراء اعلیٰ کا انتخاب کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ایک وارڈ تک آپ اپنے سیاسی نظام کو لے جاتے ہیں. تو جب کبھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی تو ایسے ہی ہوگا. جس جس جگہ تک حکومت پہنچ گئی ہے وہاں ایک مسجد جامع مسجد کا کیا مطلب ہے؟ وہ مسجد جس میں جمعہ کا اہتمام کیا جائے گا. ساری مسجدیں جامع مسجد نہیں ہوتی. تو جس مسجد کو جامع مسجد ڈکلیئر کر دیا جائے گا, یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ جامع مسجد ہے اور یہاں مسلمانوں کے حکمرانوں کا نمائندہ آ کر نماز کا اہتمام کرے گا, جمعہ وہیں ہونا چاہیے. یہ اصل قانون ہے. اس وقت اس قانون کے مطابق جمعہ ہو ہی نہیں رہا. یہاں تو اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا کہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علماء نے یہ ذمہ داری سنبھال لی کہ اس نماز کی یاد تو قائم رکھی جائے, کیونکہ حکمران اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے اب تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگ جمعہ پڑھ سکتے ہیں وہ وہاں اہتمام کر لیتے ہیں. کوئی مولوی صاحب مل گئے, کوئی مسجد ہو گئی, لوگ وہاں جمع ہونے لگ گئے, جمعہ کا اہتمام ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. دیہات کے لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جامع مسجد میں آئیں. وہ دور کے علاقوں سے چل کے آتے تھے, چھوٹے چھوٹے دیہات سے, وہاں آ کے حکمران کی تقریر سنتے تھے یا جو بھی ان کا عامل ہے اس کی تقریر سنتے تھے, اس کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. اور جو لگتے تھے وہ اپنے علاقوں میں ظہری کی نماز پڑھتے تھے. یہی اصل اسلامی قانون ہے. اس کو بیان بھی کرنا چاہیے, اس کو سمجھا بھی دینا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ اصل قانون کیا ہے اور اس کے برکات پر کے بارے میں انہیں توجہ دلانی چاہیے. یعنی اس ذریعے سے اصل میں دیکھیے کہ کیا کیا گیا ہے. پورے ایوان اقتدار کو آپ نے چھوٹی سے چھوٹی جگہ تک مسلمانوں کی عبادت سے متعلق کر دیا کہ پانچ نمازیں تو لوگ روزانہ پڑھ رہے ہیں, اپنی اپنی محلے کی مساجد میں پڑھ لیں گے, اپنے گھروں میں پڑھ لیں گے, جیسے بھی چاہیں اس کا اہتمام کر لیں گے. لیکن ایک دن ایسا ہونا چاہیے ہفتے میں کہ جس دن سب مسلمان ایک علاقے کے جو ایک سیاسی یونٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں, ایک سیاسی وحدت میں اکٹھے ہوتے ہیں, وہ کی تحصیل کونسل کی سطح پر بھی ہو سکتی ہے یا جس طرح مغربی ممالک میں کاؤنٹی کی سطح پر بھی ہو سکتی ہے, جو بھی آپ سیاسی نظم قائم کر لیں اس کی سطح پر آ کر لوگ ایک جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھیں گے. اس میں ان کے حکمرانوں کا نمائندہ آئے گا, وہ آ کے خطبہ دے گا, نماز کا اہتمام کرے گا. اس سے جو فضا پیدا ہوگی اور جس طریقے سے ریاست کا نظم لوگوں کے ساتھ متعلق ہوگا اس کے کیا کہنے ہیں. اس وقت یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا. لہذا یہاں تو اب یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو موقع ملتا ہے جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ تیمم کے طریقے پر یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک لوگوں کا شعور بہتر نہیں ہوتا, دین کی تعلیم عام نہیں ہوتی اور لوگ اپنی ذمہ داریوں کو جس طرح انہیں دین میں بتایا گیا ہے اس طرح نہیں سمجھتے.
اچھا غامدی صاحب, یہ تو ہو گئی جمعے کے تصور کے حوالے سے بات, اس کا کانسیپٹ کیا ہے. اس کی عملی کچھ چیزیں ہیں, اس کے بارے میں بعض سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. خطیب جب جمعے کا آغاز کرتا ہے تو اس موقع پر ایک تقریر کی جاتی ہے جو اپنی زبان میں کی جاتی ہے. انگریزی میں ہوگا تو انگریزی میں کرے گا, پاکستان میں اردو میں یا پنجابی میں لوگ تقریر کرتے ہیں. تو اس کے بعد عربی زبان میں دو خطبے دیے جاتے ہیں. تو ان کا آپس میں کیا ربط ہے, کیا لنک ہے؟
جمعے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک خطبہ دیتے تھے, اس کے بعد چند لمحوں کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور پھر دوبارہ اٹھ کر خطبہ دیتے تھے. جو کچھ روایتوں میں اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس خطبے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عمومی نصیحت بھی کرتے تھے, خدا کی یاد دہانی بھی کراتے تھے, قرآن مجید کی طرف بھی متوجہ کرتے تھے اور جو اس وقت کے معاملات مسائل ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی کوئی بات کرنا ہوتی تو کرتے تھے. عمومی اصلاح کی باتیں بھی ہوتی تھیں اور دوسرے خطبے میں بالعموم دعائیں کی جاتی تھیں. یعنی چونکہ مسلمان اجتماعی طور پر جمع ہوئے ہیں تو دعا کا موقع بھی ہے اللہ کے حضور میں, بلکہ اس موقع کو آپ نے دعا کا موقع قرار دیا خاص طور پر. اس روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے جس میں آپ نے لوگوں کو عیدین کے لیے کہا کہ عورتوں کو بھی لے کے آئیں، عورتوں سے بھی کہا کہ وہ خاص اہتمام کے ساتھ شریک ہوں، تو بعض خواتین نے اپنا عذر پیش کیا کہ ہم تو بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو آپ نے فرمایا تو مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جاؤ، تو دوسرے خطبے میں بالعموم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، چنانچہ یہی طریقہ حضور کے زمانے میں رہا۔ اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب یہاں خاص طور پر ہندوستان میں یہ دیکھا کہ لوگ عربی زبان کے اس خطبے کو نہیں سمجھتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، عربی میں خطبے دیے جا رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے لوگ دوسرے علاقوں میں گئے ہیں، چونکہ یہ جو چیز ہے یہ خدا کی یاد دہانی کرانا ہے لوگوں کو، یہ متوجہن اللہ نہیں ہوتا، یعنی آپ قبلے کی طرف مو کر کے کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے خطبے کے موقع پر، لوگوں کی طرف مو کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی زبان میں دیا جاتا، لیکن اس کو ہمارے علماء نے قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ عربی میں ہونا چاہیے، عربی لوگ سمجھتے نہیں، تو پھر ایک تیسری تقریر کا اضافہ کر لیا گیا۔ یہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی نہیں ہوتی تھی، یعنی حضور کے زمانے میں دو ہی تقریریں ہوتی تھیں، ایک آپ خطبہ دیتے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور پھر ایک دوسرا خطبہ دے دیتے تھے، یہ طریقہ تھا حضور کا۔ اس وجہ سے میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنی زبان میں لوگ تقریر کریں، خطبہ دیں اور وہی خطبہ اپنی زبان میں دیں، یعنی جس کو اب عربی میں دیا جاتا ہے۔ یہ تیسری تقریر کا جو طریقہ ہے اس نے اصل تصوری کو بالکل مسخ کر دیا ہے، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تقریر ہم الگ سنیں گے اور یہ جو خطبہ دیا جا رہا ہے یہ تو بس تبرک کی چیز ہے، اس میں چند رٹے رٹائے الفاظ ہیں جو بیان کر دیے جاتے ہیں اور بالعموم میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسے خطبے پڑھے جاتے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے ان الفاظ کو دہرا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض مساجد میں بعض اہل علم نے یہ اہتمام کر دیا اب کہ وہ اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں جو بھی زبان ہے اس میں خطبہ دیتے ہیں، اس میں تقریر کرتے ہیں، خطبے کے لیے کوئی زبان مقرر نہیں کی گئی، لیکن ہمارے علماء کا بہرحال اصرار یہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ تیسری تقریر اس کے ساتھ شامل کر لی۔
غانی صاحب، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ غانی صاحب، دو خطبوں کے درمیان میں جو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، اس کی کیا حکمت تھی؟
یہ بات یہ ہے کہ ایک خاص طرح کا فصل آپ پیدا کر دیتے تھے ان کے درمیان میں، تاکہ جو دعاؤں والا حصہ ہے وہ بالکل الگ ہو جائے اور لوگ پوری طرح متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی جانب کہ اب وہ دعا مناجات کرنے والے ہیں۔ پہلے خطبے میں بالعموم عمومی نوعیت کی نصیحتیں ہوتی تھیں، تذکیر ہوتی تھی، قرآن مجید نے خود اس خطبے کا ہے تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ فصو الٰ ذکر اللہ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف بڑھو، تو اللہ کی یاد دہانی کرانے کا کام یہ بالعموم چونکہ پہلے خطبے میں ہوتا ہے تو پھر تھوڑا توقف کر کے دعاؤں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔
اچھا، اس میں ہم نے اکثر دیکھتے ہیں بعض مساجد میں جب خطیب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ میں ایک خاص طرح کی لاٹھی ہوتی ہے، یہ کوئی سنت کا سلسلہ ہے یا اس کے علاوہ لوگ اپنے طور پر اختیار کر لیتے ہیں؟
نہیں، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، سنت بس یہی ہے کہ دو خطبے دیے جائیں گے، پہلا خطبہ دیا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے خطیب بیٹھے گا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر دوبارہ لوگوں سے مخاطب ہوگا، اور جب دوبارہ مخاطب ہوگا تو پھر زیادہ تر دعائیں کی جائیں گی، اجتماعی دعائیں۔ ہمارے ہاں تو اب نماز کے بعد دعا کا طریقہ لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، لیکن رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدین اور جمعے کے موقع کے اوپر دوسرے خطبے میں دعائیں کی جاتی تھی، اور یہی